المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا او معنى، فان كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان مثل جئت انا وزيد وزيدا، والا تعين النصب مثل جئت وزيدا. آج مفعول معه کے بارے میں ہم پڑھیں گے. بھائی مفعول معه کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا مذکور بعد الواو، وہ جو مذکور ہو کس کے بعد؟ وہ جو مذکور ہو واو کے بعد. بھائی واو، بھائی میں نے کہا جئت وزیدن، آیا زید میرے ساتھ، آیا زید، تو یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول معه ہے. یہ کس کے بعد واقع ہوا ہے؟ واو کے بعد، واو کے بعد. اور یہ منصوب ہوگا کیونکہ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں، مفعول معه ہے یہ بھائی، تو وہ مذکور ہے بعد الواو، کس کے بعد؟ واو کے بعد. بھائی کیوں مذکور واو کے بعد؟ کس لیے؟ کہتے ہیں لمصاحبتی معمولی فعلن، فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. یا مصاحبت کہتے ہیں مشارکت زمانی کو بھائی، مشارکت، مشارکت فی الزمان کو بھائی. بھائی دیکھو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر، یہ میں نے عطف کیا جاءنی زید و عمر، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول به، زید معطوف علی واو حرف عطف، عمر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنا؟ فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ. تو دیکھیے زید معطوف علیہ ہے، عمرو معطوف ہے، اور واو کے ساتھ میں نے عطف کیا بھائی. تو یاد رکھو یہ جو عطف کیا اس نے یہ بتلا دیا کہ مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیئت عمر کے لیے بھی ثابت ہے، یعنی آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے، آنا عمر کے لیے بھی ثابت ہے. لیکن اس نے یہ نہیں بتلایا کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے، پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا، یا پہلے عمر آیا بعد میں زید آیا، یا اور پھر زید کے آتے ہی فوراً عمر آ گیا تھا، یا زید کے آنے کے کئی دن بعد عمر آیا. تو وہ نے صرف جمعیت کا فائدہ دیا، جمع ہو کر ہونے کا فائدہ دیا کہ معطوف اور معطوف علیہ کو حکم کے اندر جمع کر دیا، تو جمع کرنے کا فائدہ دیا، یعنی مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور عمر کے لیے بھی. باقی یہ تفصیل اس سے پتہ نہیں چلی کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں، اگر دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی کہنا صحیح جاءنی زید و، اگر دونوں الگ الگ آئے ہوں پھر بھی کہنا صحیح جاءنی زید و، کیونکہ مجیئت دونوں کے لیے ثابت ہے یا نہیں ثابت بھائی. اگر زید پہلے آیا ہو اور عمر اس کے بعد آیا ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و، اگر عمر پہلے آیا ہو اور زید اس کے بعد آیا پھر بھی کہنا صحیح ہے جاءنی زید و، کیونکہ وہ ترتیب نہیں بتلا رہا، وہ صرف اتنا بتلا رہا ہے آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے اور آنا عمر کے لیے بھی، تو چاہے پہلے زید آیا ہو چاہے پہلے. پھر آنے کی صورت میں بھائی زید پہ اگر پہلے آیا تو عمر اس کے فوراً بعد آیا یا اس کے بڑی تاخیر کے بعد آیا بھائی، یہ بھی نہیں بتلا رہا، دونوں صورتوں کو شامل ہے. عمر زید آ جایا ہو، عمر 10 سال بعد آیا ہو، پھر بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و، مجیئت دونوں کے لیے ثابت ہے بھائی. اور اگر زید کے آتے ہی فوراً عمر آ گیا ہو بعد میں تو بھی کہنا صحیح جانی زید و نوا. اگر عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کہنا صحیح جانی زید و نوا عمرون، کیونکہ نہ وہ صرف جمعیت کا فائدہ دے رہا ہے، نہ یہ ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، نہ تراخی وغیرہ کا، یہ صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ آنا زید کے لیے بھی ثابت ہے، آنا عمر کے لیے بھی، اور تمام صورتوں کو شامل ہو گیا، چاہے زید پہلے آیا ہو، چاہے عمر پہلے آیا ہو، چاہے ایک کے آنے کے فوراً بعد دوسرا آیا ہو، چاہے دوسرا کافی تاخیر سے آیا ہو، چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں، تمام صورتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جانی زید و تو وہ نے صرف اتنا بتلایا کہ آنا زید کے لیے بھی ثابت اور عمر کے لیے بھی. لیکن اس کے بجائے اگر میں اس کو مفعول معہ بناؤں، جانی زید، پہلے میں نے کیا پڑھا تھا جانی زید و عمرن، اب میں مفعول معہ بناتا ہوں جانی زید و عمرن، آپ یہ مفعول معہ بن گیا، یہ وہ بمانے ماہ کے بعد واقع ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہے سب مفعول ماہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مفعول ماہ ہے یہ مصاحب ہے، ساتھی ہے کس کا؟ معمول فعل کا. یہ ساتھی ہے کس کا؟ معمول فعل کا. بھائی معمول فعل کون ہے؟ جانی زیدن، زیدن معمول فعل ہے، یہ کیا ہے؟ معمول فعل ہے. تو جانی زیدن و عمرن، معمول فعل کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ زید. تو زید، تو یہ جو مفعول یہ وہ بمانے ماں کے بعد لایا گیا کیا بتلانے کے لیے؟ کہ یہ عمرن جو ہے یہ مصاحب ہے، ساتھی ہے کس کا؟ زید کا. کون؟ جو کیا ہے؟ معمول فعل. تو یہ مصاحب ہے معمول فعل کا، کس چیز کے اندر؟ فعل آنے میں اور زمانے میں. بھائی فعل کے اندر اور زمانے میں، معنی یہ ہوا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں. کیا معنی ہوا؟ دونوں اکٹھے آئے ہیں. جانی زید و عمرن، جانی زید مع عمرن، زید میرے پاس کس کے ساتھ آیا؟ عمر کے ساتھ آیا. تو دیکھو اس نے ایک زائد فائدہ آپ کو بتلا دیا. بھائی واو عطف صرف یہ بتلا رہا تھا آنا دونوں کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ واو بمانے ما نے یہ بتلا دیا کہ آنا دونوں کے لیے ثابت ہے، نیز آنا ایک زمانے میں ہے. آنا کیا ہے؟ ایک زمانے میں ہے. اور یہ واو عطف نے بتلایا تھا یہ فائدہ؟ نہیں، یہ فائدہ وہاں پر حاصل نہیں تھا. یہاں اس نے ایک نیا فائدہ بتلا دیا کہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ اکٹھے آئے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عطف سے صرف مشارکت فی الفعل معلوم ہو رہی تھی کہ دونوں فعل کے اندر کیا ہیں، جانی زید و عامر، دونوں فعل کے اندر شریک ہیں. جبکہ واو یہ مفعول معہ نے بتلا دیا کہ مشارکت فی الفعل بھی ہے، اور ایک زائد فائدہ بھی بتلایا کہ مشارکت فی الزمان بھی ہے، زمانے کے اندر بھی کیا ہے؟ مشارکت ہے. ایک ہی زمانے میں ان دونوں نے یہ فعل سر انجام دیا ہے. صورت سمجھ میں آگئی سب کو بھائی؟ المفعول معه هو مذکور بعد الواو، جو مذکور ہوگا واو کے بعد، لمصاحبت معمول فعل، کس لیے بھائی؟ فعل کے معمول کی، فعل معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، لفظا او معنا بھائی، چاہے وہ فعل لفظیوں کے اعتبار سے ہو او مان، یا وہ فعل کیا ہو؟ معنی کے اعتبار سے ہو. بھائی کبھی فعل لفظوں میں موجود ہوگا، آگے مثالیں آ جائیں گی، کبھی فعل کیا ہوتا ہے؟ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ بھائی اعتبار معنی کے وہاں موجود ہوتا ہے، معنی کے. تو وہ واو کے بعد ہوتا ہے معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، اور وہ فعل کیا ہوگا؟ کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی معنی کے اعتبار سے ہوگا. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور عطف بھی جائز ہو. بھائی فعل کی کتنی صورتیں ہوئیں؟ یا لفظوں کے میں ہوگا یا لفظوں میں بلکہ صرف کس اعتبار سے ہوگا؟ معنی کے اعتبار سے. پھر یاد رکھو دونوں میں یا تو عطف جائز ہوگا یا عطف جائز. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ چار. فعل لفظوں میں ہے یا فعل لفظوں میں معنی کے اعتبار سے ہے؟ اگر لفظوں کے اعتبار سے ہے تو بھی دو صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز، اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہے لفظوں کے اعتبار سے تو بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز. ان چاروں کا حکم بتلائیں گے آپ کو کہ کس صورت میں عطف جائز ہے، کس صورت میں عطف واجب ہے، کس صورت میں نصب واجب ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا نا جاءنی زید وعمر، اس میں یہ کہنا بھی تو جائز تھا جاءنی زید وعمر. اگر جب میں نے اس کو پڑھا جاءنی زید وعمر، میں نے زید کا عمر کا عطف کیا کس پر؟ زید پر. اور جب میں پڑھا جاءنی زید وعمر تو اب میں نے عطف کیا؟ اب میں نے عطف نہیں کیا بلکہ اس کو کیا بنایا؟ مفعول ماہو بنایا. کیا بنایا؟ ماہو بنایا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعض جگہ عطف جائز ہوگا، بعض جگہ عطف جائز. دیکھیے مثالیں بھائی. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف بھی جائز ہو، فَالْوَجْهَانِ، تو پھر کتنی وجہیں پڑھنا جائز؟ دو وجہیں پڑھنا جائز. مثل جئت انا وزید وزیدا، وزید پڑھنا بھی جائز، وزیدا پڑھنا بھی بھائی. زید ان کا عطف بھائی اگر مرفوع پڑھیں تو اس کا عطف کس پر ہے؟ فاعل پر. کس پر ہے؟ فاعل پر. اور اگر تو یہ معبو عطف کے لیے ہوا، عطف جائز. اور اگر وزیدن پڑھیں تو پھر کیا کس کیا ہے یہ؟ مفعول ماہو بنے گا بھائی. تو اگر یہاں دیکھیے آپ، فعل لفظوں میں ہے یا موجود نہیں ہے بھائی؟ فعل لفظوں میں ہے جی، تو آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی لفظوں کے اندر بھائی، تلفظ کر رہے ہیں. اور بھائی عطف بھی جائز ہے، عطف بھی جائز ہے. یاد رکھو یہ جو انا لے کر آئے کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ بغیر انا کے آپ زید کا عطف تو ان ضمیر پر نہیں کر سکتے بھائی. تو وہ ضمیر کون سی ہے؟ جی تو کے اندر، جی ضمیر مرفوع متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مرفوع متصل کا ضعیف ہوتی ہے بھائی، یہ الگ قائم نہیں رہ سکتی. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جا کو حذف کر دیں اور تو ان ضمیر کو اکیلا چھوڑ دیں بھائی، انفصال ممکن ہے اس کا فعل سے بھائی؟ ضمیر مرفوع متصل ہے اور ضمیر مرفوع متصل کمزور ہوتی ہے، یہ فعل کے صرف انفصال فعل سے منفصل ہو کر قائم نہیں رہ سکتی. جبکہ زید کا لفظ تو کیا ہے؟ قوی ہے. وہ اکیلا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی؟ زید کا لفظ تو اکیلا قائم رہ سکتا ہے. تو اب آپ زید کا عطف کرتے ہیں جیتو کی توون ضمیر پر، تو زید ہوا قوی اور توون ضمیر کیا ہوئی؟ ضعیف. اور قوی کا عطف ضعیف پر صحیح نہ رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اب اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی جاتی ہے. کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی جاتی ہے، جس سے اب اس میں قوت پیدا ہو گئی. مولانا جیسو کے اندر کون سی ضمیر ہے بھائی؟ مرفوع متصل. تو اسی کی تاکید آگے لے آئے، مرفوع منفصل لے آئے. اور مرفوع منفصل متکلم کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ آنا ہوتی ہے. کیا؟ آنا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آنا ضمیر مرفوع متصل مرفوع منفصل ہے، تو یہ بطور تاکید کے لائے. اب مؤکد تاکید مؤکد کے اندر تاکید کی وجہ سے کیا پیدا ہو گئی؟ قوت پیدا ہو گئی. جب قوت پیدا ہو گئی تو اب زید کا عطف اس پر صحیح ہوا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھو یہ ضابطہ آگے بیان ہو جائے گا، لیکن آپ ابھی سے یاد رکھیں یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس پر عطف جائز نہیں، اس پر عطف ہاں دو صورتوں میں جائز ہے. کہ اس کی تاکید آ جائے، جیسے یہاں آئی ہے جیتو میں تو وہ ضمیر کی کیا تاکید آئی ہے، ضمیر متصل کی تاکید کس کے ساتھ لائی گئی، ضمیر اب عطف جائز ہوگا، یا درمیان میں فاصلہ آ جائے، درمیان میں کیا آ جائے، آ جائیوں جئت الیوم وزید، اب الیوم درمیان میں ظرف آپ نے بڑھا دیا تو وزید دور چلا گیا، درمیان میں کیا آ گیا، فاصلہ آ گیا، اب زید کا عطف توون ضمیر پر صحیح ہے، اب توون ضمیر پر زید کا عطف کیوں صحیح ہے، بھئی دیکھو توون ضمیر تھی زائد اور زید کیا تھا قوی، لیکن زید جب دور چلا گیا اب یہ توون ضمیر کا ضعف چھپ گیا، الیوم کا درمیان میں کیا آ گیا، فصل آ گیا، تو فصل کی وجہ سے وہ ضعف کیا ہو گیا، چھپ گیا، تو جب چھپ گیا تو اب اس پر عطف کرنا کیا ہوا، تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یا اس کی تاکید لائی جائے گی کس کے ساتھ، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا تو اس کی تاکید لائی جائے گی یا درمیان میں کیا لایا جائے گا، فصل لایا جائے گا، جب فصل آ جائے پھر بھی عطف جائز، جب ضمیر تاکید کیے لے آئے تو پھر بھی عطف اس کے بغیر جائز، اسی لیے یہ انا لے کر آئے، کیونکہ یہ وہ مقام ذکر کر رہے ہیں جہاں پر کیا ہے، فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی، جب اب انا آیا تو عطف جائز ہوا، انا نہ ہوتا یہاں پر تو عطف بھی جائز نہ ہوتا، یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی، تو جے تو انا و زیدن، تو یہاں عطف بھائی فعل لفظوں میں بھی ہے اور عطف بھی جائز ہے، جب عطف جائز ہے تو پھر دو وجہ پڑھنا جائز ہیں، رفع پڑھنا بھی جائز، نصب پڑھنا بھی، یعنی عطف کرنا بھی جائز اور مفعول معہ بنانا بھی جائز، تو جے تو انا و زیدن، لیکن اگر آپ اس کو یوں پڑھتے ہیں جی تو انا وا زیدان، تو یہ بھی جائز، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا، لیکن فرق کیا ہوگا دونوں کے ترجمے میں، جی تو انا وا زیدان جب آپ نے عطف کیا تو معنی یہ ہے آیا میں بھی اور زید بھی اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے، ایک کے فوراً بعد دوسرا آیا یا تاخیر سے آیا، کوئی بھی کسی صورت کی وضاحت نہیں کر رہا، ہر صورت کو شامل ہے، بس جتنی بھی صورتیں آپ بنا لیں جن میں آنا دونوں کے لیے ہونا چاہیے، چاہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو چاہے اکٹھے ہو جس طرح بھی ہو، لیکن آنا کیا ہونا چاہیے، فعل میں مشارکت ہونی چاہیے، بس آپ کیا کہہ سکتے ہیں جا جی تو آنا وا، لیکن جب آپ نے کہا جی تو آنا وا زیدان آپ کیا مانا، جی میں اور زید اکٹھے آئے، زید میرے ساتھ آیا، تو آپ اس نے کس چیز کا فائدہ دیا زائد، ایک تو پہلا فائدہ ہوا مشارکت فیل میں بھی شریک ہیں دونوں، دوسرا کیا بتلایا مشارکت فیل زمان بھی ہے، صورت سمجھ میں آئی، وَإِلَّا یہ کس سے استثناء ہے بھائی، جی شاباش، یہ اصل میں کیا ہے، ان لا ایوا ان لم یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی فعل تو لفظوں میں ہو لیکن عطف جائز نہ ہو، فتعین النصب، تو پھر کیا متعین ہو گیا، نصب، پھر نصب ہی پڑھیں گے بھائی، مثل جئت وزیدن، جئت وزیدن، تو دیکھو یہاں اب آپ بتائیے فعل لفظوں میں موجود ہے کہ موجود نہیں، موجود، اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں، زید کا عطف تو ان ضمیر پر جائز ہے، کیوں نہیں جائز بھائی، کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ ضمیر کیا ہے اور زید کیا ہے، اور قوی کا عطف اس پر جائز نہیں بھائی، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی نہیں آ سکتی ضمیر، اور زید تو اکیلا قائم ہے تو یہ لفظ بھائی، اب تو جی، اور پھر اس پر عطف کے جواز کی کتنی صورتیں ہیں، کتنے، پہلی کیا، کس کی کیا لے آؤ، تاکید لے آؤ، یا دوسری صورت فصل لے آؤ، تو لہذا یہاں پر چون فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، تو آپ نصب ہی پڑھیں گے، جئت وزیدا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جئت وزیدا پڑھیں گے. وَإِن كَانَ مَعْنًا اَي إِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا, اور اگر فعل کیا تھا, کس اعتبار سے ہے؟ فعل اگر معنی کے اعتبار سے ہے, معنوی ہے. وجا پھر اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ عطف جائز ہوگا یا عطف جائز
نہیں؟
تو اگر پہلی صورت فعل معنی کے اعتبار سے ہو, وجاز العطف, اور عطف بھی جائز ہو, تعین العطف, تو کیا متعین ہوا؟ عطف متعین ہو گیا. مثل و مثال کے طور پر مال زید و عامر, مال زید و عامر. مال زید و عامر کا معنی ہے کیا ہے؟ زید کے لیے اور تیرے لیے. کیا ہے زید کے لیے؟ یعنی زید اور تم, تمہاری کیا حالت ہے, تم کیا کر رہے ہو, زید اور تم کیا کر رہے ہو. معنی سمجھ میں آیا بھائی کہ زید اور تم کیا کر رہے ہو؟ اب آپ بتلائیے فعل لفظوں میں ہے؟ فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود نہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے موجود ہے. اس لیے کہ مالی زیدن و عامرین کا کیا معنی ہے؟ کہ تم اور زید کیا کر, زید اور عامر کیا کر رہے ہیں. ایما یصنعو زید و عامر, زید اور عامر کیا کر رہے ہیں. تو فعل معنی کے اعتبار سے موجود, اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں بھائی؟ دیکھیے زید پر آپ کس کا عطف کرنا چاہتے ہیں؟ عامر کا. تو عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں بھائی؟ جی عطف, کیونکہ عمر کا عطف زید پر کر رہے ہیں, زید بھی قوی ہے تو عمر بھی عمر قوی ہے, تو عطف جائز ہوا بھائی. تو آپ جب فعل معنی کے اعتبار سے ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر کیا کریں گے؟ عطف ہی کریں گے. مال زید و عمرن ہی پڑھیں گے, مال زید و عمرن نہیں پڑھیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے کہ جب عطف جائز ہے تو حامل معنوی کے عمل پر محمول کرنا صحیح نہیں بھائی. تو حامل معنوی کے معمول پر محمول کرنا, کے عمل پر محمول کرنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ مفعول معہ میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے. کون عامل ہوتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے. اور وہ فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے تو موجود نہیں. ہاں صرف کس اعتبار سے موجود ہے؟ معنی کے اعتبار سے. تو جب آپ بنائیں گے مال زید و عامران تو آپ نے اس کو معمول بنا دیا. کس کے لیے؟ عامل تو عامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں ایک دوسری وجہ بھی جائز ہے, اور وہ کیا؟ عطف. وہ کیا ہے؟ تو لہذا عامل معنوی کے عمل پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ اس کو کیا پڑھا, کیا بنا دو, ہاں, اور اس کو عطف معطوف بنا کر پڑھو بھائی. بھائی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو دیکھو مال زید و عامر یہاں فعل ہے. فعل لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے؟ فعل معنی کے اعتبار سے ہے. اور مفعول معہ کے اندر عامل کون ہوا کرتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو مفعول معہ بنائیں تو اس کے اندر عامل کون ہوا, لفظی ہوا یا معنوی ہوا؟ معنوی ہوا. تو کیا ضرورت ہے اس کو عامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی؟ ایک عامل لفظوں کے اعتبار سے موجود نہیں, صرف معنی کے اعتبار سے موجود ہے. آپ اس کو اس کے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مفعول معہ بنانا چاہتے ہیں. جب ایک اور وجہ جائز تھی, اور وہ کیا؟ عطف. جب عطف جائز ہے تو پھر اس کو مفعول معہ بنانے کی کوئی حاجت نہیں. اب صورت سمجھ میں آئے؟ تو بلا وجہ, بغیر کسی ضرورت کے, آپ اس کو عامل معنوی کے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ معمول. ہاں اگر حاجت پیش آتی تو پھر ہم اجازت دے دیتے، لیکن جب حاجت نہیں ہے تو بلا وجہ کے اس کو معمول بنانا کس کے لیے عامل ہے؟ معنوی کے لیے اس ایسا کرنا درست نہیں. سورت سب کو اب سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ مثل مال زید و عامر، کیا کر رہے ہو تم اور زید بھائی؟ وإلا، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا معنی اگر ایسا نہ ہو؟ اگر عامل ہے، اگر عامل معنوی ہو، اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو بھائی، اگر فعل کیا ہو؟ معنی کے اعتبار سے ہو مگر عطف جائز نہ، اوپر تھا نا ان کا معنی وجاز العطف، اور عطف جائز ہو تو پھر عطف بھی پڑھیں گے، اور اگر ایسا جائز نہ ہو یعنی عطف جائز نہ ہو تعین النصب، تو پھر کیا متعین ہو جائے گا؟ نصب ہی متعین ہو جائے گا. مثل مالک و زیدن وما شانک و عمرن بھائی، اب تو حاجت پیش آ گئی بھائی، اب آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ عامل معنوی کے لیے، کیونکہ عطف بھی تو جائز نہیں، عطف جائز ہوتا تو ہمیں عامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت لیکن اب عطف جائز ہی نہیں ہے تو اب مجبوراً کس کی طرف جانا پڑے گا؟ عامل معنوی کی طرف جانا پڑے گا. مثل ما لکا و زیدن، دیکھو زیدن کو ہم نے کیا بنایا؟ مفعول معہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا عطف جائز نہیں. ما لکا، اس کا عطف کاف ضمیر پر کرنا چاہتے ہیں آپ، اور کاف ضمیر مجرور متصل ہے، اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ لام جارہ، اور لام جارہ کیا دیا کرتا ہے؟ جار. تو یہ کون سی ضمیر ہوئی؟ مجرور. اور کون سی ہے؟ متصل. ضمیر مجرور متصل ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، یاد رکھو ضمیر مجرور صرف متصل ہی آیا کرتی ہے، منفصل نہیں آیا کرتی. معلوم ہوا ضمیر مجرور متصل اکیلی آتی نہیں، تو یہ معلوم ہوا جزء کلمہ کی طرح ہے. کیا ہے جزء؟ بھائی مرفوع متصل تو کبھی الگ بھی ہو جایا کرتی ہے، مرفوع متصل سے کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ مرفوع منفصل بنا لیتے ہیں. حالت اتصال سے کیا کر دیتے ہیں؟ حالت انفصال لے آتے ہیں، وہ بھی مرفوع منفصل بھی موجود ہے، مرفوع متصل ہے جیسے، لیکن مجرور تو منفصل موجود ہی نہیں، یہ آتی ہی ہمیشہ متصل ہے. تو یہ جزء کلمہ کی طرح ہوئی. کس کی طرح ہوئی؟ اور جزء کلمہ پر عطف جائز نہیں ہوتا. میں کہنا تھا چاہتا ہوں جاءنی زید و عامر، عامر کا میں عطف کرنا چاہتا ہوں، تو بتلائیے کہ عامر کا عطف صرف زید کی دال پر جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ جزء کلمہ پر عطف جائز زید کی یا پر جائز ہے، زید کی زا پر جائز ہے. بھئی جزء کلمہ ہے زا یا دال، زید کے اندر جزء کلمہ ہے، اور عطف پورے لفظ پر کیا جاتا ہے، جزء لفظ پر نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر بھی مالکہ کے اندر ضمیر مجرور متصل ہے، اور ضمیر مجرور متصل کس کی طرح ہوا کرتی ہے؟ جزء کلمہ کی طرح، اور جزء کلمہ پر تو عطف جائز نہیں، بلکہ اس صورت میں پھر حرف جر کا اعادہ ضروری ہوتا ہے. ما لکا ولی زیدین، کیا کہتے ہیں؟ ما لکا ولی زیدین کہا کرتے ہیں بھائی. یہ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو اب آپ بتلائیے یہاں فعل لفظوں میں موجود ہے؟ نہیں، معنی کے اعتبار سے موجود ہے، کیونکہ معنی کیا ہے؟ ما لکا وزیدن، کیا ہوا تجھے اور زید کو، یعنی کیا کر رہے ہو تم دونوں، کیا کر رہے ہو، کیا حال ہے تمہارا، کیا شان ہے تمہاری. تو یہاں فعل معنی کے اعتبار سے موجود ہے، اور عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں؟ عطف جائز نہیں. تو ما لکا و زیدن پڑھنا بھی جائز نہیں، لہذا پھر کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے. اور کیا بنائیں گے اس کو؟ مفعول معہو بنائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ وما شانک و عامرن بھائی، وما شانک و عامرن، یہاں پر دیکھیے شانو کا، شانو مرفوع لفظ ہے مضاف، اور کاف ضمیر مجرور ہے، کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں عامرن کا، عطف کر سکتے ہیں؟ یہ مجرور متصل ہے بھائی، ضمیر مجرور متصل پر عطف نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے اور فعل لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے موجود ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں، قرائت بھی جائز نہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ما شانک و عمرن، ما شانک و عمرن پڑھنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں نہیں جائز؟ عمرن پڑھنا کیوں نہیں جائز؟ وہ ضمیر مجرور اور ضمیر مجرور متصل کس کی طرح ہوا کرتی ہے؟ جزء کلمہ، اور جزء کلمہ پر عطف جائز، لہذا مجرور متصل پر بھی عطف جائز. اس کا بھی وہی معنی ہے، ما شانک و عمرن، تیری اور عمر کی کیا شان ہے، کیا حال ہے تم دونوں کا، تم دونوں کیا کر رہے ہو، یہ معنی ہے. اصل معنی اس کا کیا ہے؟ تیرے اور عمر کی کیا شان ہے، یعنی تم دونوں کیا کر رہے ہو. تو یہاں پھر معنی کے اعتبار سے موجود ہے. اچھا، تو عمرن کا عطف کاف ضمیر پر جائز؟ اچھا بھائی، شان تو کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے، تو شان پر کر دو عطف. شان تو اسم ہے، اور اس پر تو عمر کا کیا ہو سکتا ہے؟ عطف ہو سکتا ہے بھائی. تو یوں کہہ دو وما شانک و عمرن، تو عطف جائز ہوا یا جائز نہ ہوا؟ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ شان لفظ پر کر دیں آپ عطف، بھائی ضمیر مجرور متصل پر تو ہم عطف نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نہیں بھائی، شان لفظ پر عطف کرو گے تو سارا معنی خراب ہو جائے گا، پھر عطف تو جائز ہو جائے گا لیکن معنی کیا ہو جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ما شانک و عمرن، لیکن اب عمر کا عطف کس پر ہوا؟ شان پر. تو معلوم ہوا ما شانک، تیری کیا شان ہے، تیرے یعنی تم کیا کر رہے ہو تم، اور آگے شان پر عمر کا عطف کرتے ہیں، تو عطف کے اندر کیا کرتے ہیں بھائی؟ معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ کس کو لگا دیا کرتے ہیں؟ معطوف کو. تو شان کو اٹھا دو اور اس کی جگہ عمر لگا دو. وما عمرن، اور عمر کیا چیز ہے اور عمر کون ہے، معنی یہ بن گیا. تیرا کیا حال ہے، تم کیا کر رہے ہو، اور عمر کون ہے. حالانکہ یہ پوچھنا مقصد ہے کہ تمہارے حال پوچھیں اور عمر کے حقیقت پوچھیں، نہیں بھائی، یہاں تو دونوں کا حال پوچھا جا رہا ہے کہ تم اور عمر کیا کر رہے ہو. تو اگر ہم اس عطف کس پر کر دیں؟ شان پر، تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ معنی کس طرح خراب ہوگا کہ مخاطب کی تو شان اور حالت پوچھی جائے گی، اور زید کی کس کے بارے میں سوال بن جائے گا؟ وہ حقیقت کے بارے میں سوال بن جائے گا. حالانکہ یہ تو اس کلام کا مقصد ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ تیری تم کیا کر رہے ہو اور عمر کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم اور عمر کیا کر رہے ہو، تم اور عمر. تو دونوں کی شان پوچھنا مقصود ہے، تو اگر اس کا شان پر عطف کر دیں تو یہ شان کے تحت نہ رہا، تو لہذا اس کے تو حقیقت کا سوال بن جائے گا اور معنی کیا بن جائے گا بھائی؟ بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى، اس لیے کہ معنی جو ہے ما تصنعو، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ ما تصنعو وغیرہ، اس کا معنی سب کا یہ معنی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے. لِأَنَّ الْمَعْنَى ما تصنعو وَنَحْوُهُ، ما تصنعو یا اس جیسا معنی ہے ان سب کا. ما تصنعو تو کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا. تو جہاں مخاطب کے صیغے ہے وہاں ما تصنعو والا ترجمہ ہو جائے گا، باقی میں اس کے مطابق. پہل ما لکا و زیدن، تجھے کیا ہوا اور زید کو، یعنی تو اور زید، تو ما تصنعو آیا یا نہیں بھائی؟ تو کیا کر رہا ہے یا اس جیسا معنی، اور زید اور عمر کیا کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ تو دیکھیے مفعول معہ خلاصہ کلام کیا ہوا. مفعول معہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واو بمانے ماں کے بعد ذکر ہو. کس لیے واو بمانے ماں کے بعد ذکر ہو؟ یہ معمول فعل کا کیا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہے، یعنی نفس فعل میں بھی شرکت ہے اور زمانے کے اندر بھی شرکت ہے، اور پھر وہ فعل کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی صرف معنی کے اعتبار سے. اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز
نہیں،
اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو تو بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز
نہیں.
اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو تو فل وجہانی دونوں وجہ پڑھنا
جائز.
جائز. جیتو انا با زیدن، جیتو انا با زیدن، دونوں طرح. اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب ہی، جیتو و زید، کیونکہ عطف جب جائز ہی نہیں ہے تو نصب ہی پڑھیں گے. اور اگر پھر صرف معنی کے اعتبار سے ہو تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز؟ اگر عطف جائز ہو تو پھر عطف ٹھیک پڑھیں گے، اس لیے کہ بلا وجہ حامل معنوی کے لیے معمول بنانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر لفظوں کے اعتبار سے تو معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف بھی جائز، تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، کیونکہ اب تو عطف کی بھی صورت باقی نہ رہی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے بھی دیکھیے بھائی، آسان سبق ہے بھائی. الحال، الحال ما تبین ہے اتل فاعل او المفعول به، حال وہ چیز ہے جو بیان کرے فاعل کی ہیئت کو یا مفعول کی ہیئت، یعنی ان کی حالت کو بیان کرے. حال کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے. لفظاً او معنن بھائی، وہ فاعل یا مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو بھائی. بھائی یہ صاحب کافیہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ حال کس کی حیات بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے؟ فاعل یا مفعول به کی حالت بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے. لیکن بہت سی جگہ حال ایسا ہے کسی ایسی چیز سے جو فاعل نہیں ہوتی، جو مفعول به نہیں ہوتی، تو پھر وہاں اس کو تاویل کر کے کیا بنایا کرتے ہیں؟ فاعل بناتے ہیں یا مفعول، کیونکہ حال صرف کس کی حالت بیان کرنے آتا ہے؟ فاعل یا مفعول کی. معلوم ہوا جو فاعل نہیں کلام کے اندر، جو مفعول نہیں کلام کے اندر، حال اس سے نہیں آ سکتا، حال اس سے نہیں آ سکتا. تو بہت سی جگہ پر آیا کرتا ہے بھائی کہ وہ فاعل نہیں ہوتا یا مفعول نہیں ہوتا، لیکن آگے اس سے کیا رہا ہوتا ہے؟ حال. تو لہذا اس صورت میں صاحب کافیہ وغیرہ محتاج ہوتے ہیں کس بات کی طرف؟ تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل بناتے ہیں، یا تعویل کر کے اس کو کیا بناتے ہیں؟ مفعول بنایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ضابطہ ہی یہ ہے کہ حال صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فاعل کی یا مفعول. جبکہ ابن مالک وغیرہ دوسرے نحوی جو ہیں ان کے نزدیک حال کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فاعل یا مفعول کے لیے آنا ضروری، لہذا ان کو کسی تعویل کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب صاحب کافیہ نے کیا کہا کہ حال کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. اور میں نے بتلایا کئی دفعہ تو وہ فاعل یا مفعول عبارت کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ تاویل کر کے کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل یا. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں لفظاً او معنن، یہ معنن کی قید اسی لیے بڑھائی کہ لفظوں کے اعتبار سے کبھی فاعل یا مفعول ہوں گے، کبھی لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گے. بلکہ کس اعتبار سے ہوں گے فاعل یا مفعول؟ معنی کے اعتبار سے. تو معنی کے اعتبار سے پھر اس کو کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ فاعل یا مفعول. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثل دیکھیے، آگے مثال آ جائے گی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ضربت زید قائماً، یہ مثال ہے کس کی؟ ضربت زیدن قائمن بھائی جی. اب قائمن یہ حال آ رہا ہے بھائی، کس سے آ رہا ہے جی؟ زید سے حال بن گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہاں زید مفعول بھی ہی ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ضربت کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو یہ مثال ہے کس کی جی؟ مفعول بھی کس کے، وہ کس اعتبار سے ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے ہے، اور اس پر تلفظ بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ بھی ہو رہا ہے. زید پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی؟ اگلی مثال میں دیکھیے گا، جو ذوالحال ہوگا اس پر آپ تلفظ نہیں کر سکتے. آگے دیکھیے، وزید فی الدار قائما، زید فی الدار بھائی ترکیب بھی آتی ہے یا نہیں بھائی؟ ضربت زیدن قائما کیا ترکیب ہوگی؟ ضربت فعل بفاعل، تو وہ ضمیر مرفوع محلن بھائی جی فاعل بھائی فاعل اچھا اور یاد رکھو یہ قائمن حال بن سکتا ہے فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی ضربت زیدن قائمن یہ قائمن کیا ہے حال اور یہ فاعل سے بھی حال بن سکتا ہے تو ون ضمیر سے اور زیدن مفعول بھی سے بھی کیا بن سکتا ہے یہ حال بن سکتا ہے تو اگر آپ اس کو بنائیں تو ون ضمیر سے بھئی ایک بات اور آپ کو اب بدلانی پڑے گی میں کہتا ہوں یاد رکھو جیسے فیل کے لیے کیا چاہیے فائل اس میں فائل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائب فائل اس میں مفعول کے لیے تو جیسے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور فائل نائب اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس میں فائل آ جائے اور فائل اس میں مفعول آ جائے اور نائب فائل صفت مشبہ آ جائے اور فائل اس میں اور کیا آ جائے اس میں تبدیل آ جائے اور اس کا فائل یہ ہمیشہ فائل کا تقاضا کرتے ہیں ہاں فائل کبھی لفظوں میں آپ کو نظر آئے گا کبھی لفظوں کے اندر نظر بلکہ انہی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی کیا ہوگی ان کے اندر ضمیر آپ کہتے ہیں زید قائم زید مبتدا قائم کیا ہے اس میں اور اس میں فائل کس کا تقاضا کرتا ہے فائل لہٰذا اس کے اندر کیا ہوگی وہ ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہے زید کو تو یہ فائل ہے دیکھا تو قائم نے ہمیشہ فائل کا تقاضا کرنا ہے ہاں وہ فائل کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ اسی کے اندر کیا چھپی ہوئی ہوگی ہاں کبھی نظر بھی آ جائے گا زید قائم ابوہ تو زید مبتدا قائم صیغہ اس میں ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ قائم کے لیے کیا بن گئے فاعل بن گئے کیا بن گئے اب قائم کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ ضمیر تو ہم نے کس لیے ہم نکالی تھی اس میں کیونکہ یہ کس کا تقاضا کر رہا تھا فاعل کا اور اب فاعل خود آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے لہذا ضمیر کی نکالنے کی ضرورت ہے نہیں تو جیسے فیل کے لیے فائل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے کبھی کیا آ جاتا ہے آگے اس میں زارابا کہا اب اس کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر لیکن جب کہا زارابا زید اب زارابا کے اندر ضمیر ہے نہیں اسی طرح قائم ان بھی فائل کا تقاضا کر رہا ہے وہ فائل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوگی اور کبھی آگے اس میں ظاہر آ جائے گا بھائی کیا آ جائے گا اس میں ظاہر آ جائے گا یہ بات سمجھ میں آ گئی اب یاد رکھو کہ اس میں فائل جو ہے اس کے اندر اگر یہ اس میں فائل خبر بنے اس میں فائل کو جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر اس کے اندر نکالنا پڑتی ہے اس میں فائل کو جس سے آپ جوڑ رہے ہیں اسی کی ضمیر کیا کرنا پڑے گی اس کے اندر نکالنا پڑے گی اگر اس کو مخاطب سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں مخاطب کی ضمیر نکالیں گے اگر آپ اس کو غائب سے جوڑ رہے ہیں تو غائب کی ضمیر نکالنا پڑے گی اگر متکلم سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر کون سی ضمیر نکالنا پڑے گی متکلم کی ضمیر نکالنا پڑے گی میں کہتا ہوں ہوا قائمن ہوا میں کہتا ہوں انا قائمن میں کہتا ہوں انتا قائمن تینوں صورتوں میں ترکیبیں الگ الگ ہوں گی میں نے کہا ہوا قائمن تو قائمن کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں ہوا کے ساتھ لہذا اس کے اندر ضمیر بھی کون سی ہوا غائب کے لیے غائب کی ضمیر میں نے کہا ہما قائمانی اس کے اندر کون سی ضمیر ہما کی ضمیر بھائی تسنیہ ہے نا تو تسنیہ کی ضمیر نکالیں گے اور غائب کی اور ہم قائمون اس کے اندر بھی بھائی کون سی ضمیر ہوم ضمیر کیا ہوگی اس کے اندر ضمیر مستتر اس کے اندر فائل ہے بھائی اور اب میں کہتا ہوں آنا قائمن آپ قائمن کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے آنا نکالیں گے کیونکہ آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں متکلم سے تو آنا ضمیر مبتدا قائمن صیغہ اس میں فائل آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ میں کہتا ہوں انت قائم انت ضمیر کیا ہے مبتدا قائم صیغہ اس میں اس کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے انت ہی نکالیں گے کیونکہ آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں کس کے لیے خبر بنا رہے ہیں مخاطب کی ضمیر کے لیے تو اس کے اندر ضمیر بھی وہی نکالیں گے تو کیا کہیں گے انت قائم بھائی تو انت مرفوع انت مبتدا قائم صیغہ اس میں انت ضمیر اس کے اندر پھر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، تركت زیدا قائما، یہ قائما تو ان ضمیر سے بھی حال بن سکتا ہے اور زیدا سے بھی کیا بن سکتا ہے؟ حال۔ اور جس کے لیے حال بنائیں گے اسی کے مطابق ضمیر نکالیں گے۔ تو اگر آپ تركت کے تو ان ضمیر سے اس کو حال بنائیں تو قائما کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ تو ان کس کی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی۔ تو قائمن کے اندر بھی کون سی ضمیر نکالو؟ آنا ضمیر نکالو۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ اس کو حال بنائیں کس سے؟ زیدن سے، تو پھر اس کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہوا ضمیر نکالیں گے، کیونکہ زید غائب ہے، اس میں ظاہر کس کے کیا ہوتا ہے؟ غائب ہوتا ہے، اس میں ظاہر، اس میں کیا شمار کیا جاتا ہے؟ اس کو غائب کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ کس کے درجے میں شمار ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے ترکیب یوں ہوگی، پہلے ہم اس کو توون ضمیر سے حال بناتے ہیں۔ ضربت فعل بفاعل، توون ضمیر ذوالحال، زیدن منصوب لفظاً جی مفعول بہ، قائمن صیغہ اس میں فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، کیا بن رہا ہے؟ حال، ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، کس کے لیے بھائی؟ ذوالحال کون تھا؟ تو وہ ضمیر تھی، تو قائمن تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ ضربت کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اگر آپ اس کو زید سے حال بنائیں تو ترکیب یوں ہوگی، ضربت فعل بفاعل، زیدن ذوالحال، قائمن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجے؟ زید کو۔ یاد رکھو غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر راجع ہے زید کو، صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول ہوا، کس کے لیے؟ ضربت فعل کے لیے، پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں دیکھو آپ نے قائمن کو حال بنایا، کس سے؟ فاعل سے یا مفعول سے؟ فاعل یا مفعول سے۔ اور وہ فاعل یا مفعول جو ہے لفظوں کے اعتبار سے ہیں یا معنی کے اعتبار سے؟ لفظوں کے اعتبار سے فاعل، تو وہ ضمیر کیا ہے؟ لفظوں میں بھی فاعل، زیدن لفظوں میں بھی مفعول، اور نیز اس پر تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ اگلی مثال میں دیکھو، وہ بھی لفظی کی ہے لیکن وہ ملفوظ حکمن ہے، زیدن فی الدار قائمن، زیدن فی الدار قائمن، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، فی جارہ، الدار مجرور، جار مجرور میں نے بتایا تھا کتنی چیزوں میں سے؟ کسی ایک سے متعلق ہوں گے، آٹھ چیزوں میں سے۔ تو جار مجرور کے لیے نکالیں گے ثابتن، کیا نکالیں گے؟ ثابتن، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے، ثابتن صیغہ اس میں، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، جو کس کو راجے؟ زید۔ یہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے، یہ ہوا ضمیر کیا ہے؟ اور آگے قائمن اس سے کیا رہا ہے؟ ہاں، تو ہوا۔ اب پھر ترکیب سنتے جاؤ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ذوالحال، کیا بناؤ ابھی اس کو؟ ذوالحال، قائمن آگے صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ غائب سے یا متکلم سے یا مخاطب سے بھائی؟ غائب سے۔ تو لہٰذا اس کے اندر ضمیر بھی کون سے نکالو؟ غائب کے۔ تو قائمن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ میں نے کس کو ذوالحال بنایا تھا؟ ہوا کو۔ تو یوں کہو ضمیر یہ ہوا راجع ہے ذوالحال کو، کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو راجع ہے۔ اور ذوالحال کون ہے؟ وہی ہوا ضمیر تھی، تو یہ ذوالحال کو راجع ہے بھائی۔ اور صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا، کس کے لیے؟ جی بھئی کہاں سے چھوڑ کر ہم چلے تھے اس کو ثابت ان کے اندر کیا نکالی تھی ہوا اس کو کیا بنایا تھا آگے قائمان اس سے کیا بن گیا تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب ثابت ان کے لئے کیا بنا فاعل بن گیا تو ثابت ان صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی فدار سے مل کر یہ کیا بنا زید کے لئے خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو دیکھئے ہمارا نا یہاں پر بھئی ہوا ضمیر فاعل ہے لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے بھئی لفظوں کے اعتبار سے ہی فاعل ہے بھئی فاعل نہیں بنایا اس کو آپ نے ثابت ان کے لئے بنایا یا بھی نہیں بنایا کوئی تعویل کرنا پڑی کوئی تعویل کرنا لفظوں کے اعتبار سے وہ ہے فاعل لیکن فرق کیا ہے پچھلی مثال میں اور اس مثال میں پچھلی مثال میں وہ فاعل اور مفعول پر بھی ہم تلفظ کر رہے تھے یہاں اس فاعل پر تلفظ ہوا ہم میں نے کہیں پڑھا ہے زیدن فی الدار قائمن کہیں ہوا آیا میں نے اس پر تلفظ نہیں کیا تو وہ تھا ملفوظ فاعل اور مفعول تھے جو ذوالحال تھا ملفوظ تھا حقیقتاً میں اس پر کیا کر رہا تھا تلفظ اگر تغون سے میں نے حال بنایا تھا تغون پہ بھی میں تلفظ کر رہا ہوں ضربت میں کہہ رہا ہوں اور اگر زید سے حال بنایا تھا تو زید پہ بھی میں کیا کر رہا ہوں تلفظ جبکہ یہاں میں اس کو ہوا ضمیر سے حال بنا رہا ہوں لیکن وہ کیا ہے تلفظ اس پر کیا ہے حقیقتاً ہے یا حکمن ہے حکمن ہے تو ہوا ضمیر ہے تو فاعل لفظوں کے اعتبار سے لیکن اس پر تلفظ حقیقتاً نہیں ہو رہا بلکہ تو پہلے میں وہ ملفوظ ہے حقیقتاً اور ثانی میں ملفوظ ہے فاعل یا مفعول حکمن ہے صورت سمجھ میں آگئی سب کو تو یہ دونوں مثالیں ہیں لفظی کی بھئی کہ فاعل اور مفعول کس اعتبار سے ہیں لفظوں کے اعتبار سے ہیں کوئی تعویل وغیرہ آپ کو وَحَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا بھئی یہ آگئی مثال معنوی کی حَاذَا مُبْتَدَا زَيْدٌ ذُلْحَال قَائِمًا صِغَ اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے زید کو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر ہوئی ترکیب بھی آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں بھئی سب کو آئی توجہ بھی ہے کہ نہیں یہ دوبارہ کر دوں بھئی جی دیکھو بھئی زید کو ذوالحال بنانا ہے ہم نے تو پہلے اس کو خبر نہ بناؤ بلکہ کیا بناؤ حاضا مبتدا زیدون ذوالحال قائمن صیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے کس کے لئے حال بنا رہے ہو اس کو تو ضمیر راجع ہے ذوالحال زید کو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر حال شبہ جملہ ہو کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب کیا ہوا خبر ہوئی حاضر کے لئے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ بتلائیے زید ان سے ہم نے حال بنایا زید فاعل ہے مفعول ہے یہ تو کیا ہے یہ تو خبر ہے یہ تو کیا ہے خبر ہے اور آپ خبر سے حال بنا رہے ہیں حالانکہ ابھی آپ نے خود بتلایا تھا کہ حال ہمیشہ کس سے آیا کرتا ہے فاعل یا تو لہٰذا اب وہ بتلائیں گے صاحب کافیہ کہتے ہیں بھئی یہ لفظوں کے اعتبار سے تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول ہے معنی کے اعتبار سے کیا ہے مفعول ہے بھئی معنی کے اعتبار سے کیسے کہتے ہیں بھئی آپ نے اس میں اشارہ استعمال کیا یا نہیں حاضر کا کیا معنی ہوتا ہے یہ معلوم ہو آپ اشارہ کر رہے ہیں اشیرو ایک معنی یہاں سمجھ میں آیا اشیرو میں کیا کر رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں اور کس کی طرف کر رہا ہوں زید کی طرف کر رہا ہوں تو زید ہوا مشارن الہ مفعول ہوا کیا ہوا آپ ہوئے مشیر اور زید کیا ہوا مشارن الہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ ہوئے فاعل اور زید کیا ہوا مفعول بھی تو لفظوں کے اعتبار سے تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے مفعول بھی ہے اور مفعول بھی سے کیا آیا کرتا ہے لہذا اس سے حال کا آنا صحیح ہے بات سمجھ میں آئی یا مشکل ہے بھئی سب کو سمجھ میں آگئے تو یہاں یہ کس کی مثال ہے کہ فاعل یا مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ کس اعتبار سے ہو، معنی کے اعتبار سے ہو. بھئی اس کے اندر حامل کون ہوا کرتا ہے حال کے اندر، کہتے ہیں وعاملہ الفعل او شبہہ او معنہ. حال کے اندر حامل فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ جو آئے ہوں. او معنہ یا کیا حامل ہوتا ہے معنی، تو یہاں ھذا زید قائمن، یہاں قائمن کے اندر کون حامل ہے؟ اشیر. اشیر جو معنی فعل ہے وہ کیا ہے اس کے اندر حامل ہے. ضربت زید قائمن، یہاں قائمن کے اندر کون حامل تھا بھائی؟ ضربت. اور زید فی الدار قائمن، یہاں پر بھی قائمن کے اندر کون حامل ہے بھائی؟ جی شبہ فعل عامل ہے. کون؟ آپ نے کس کو نکالا تھا یہاں؟ ثابت. وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے؟ وہ عامل ہے. وشرطها ان تكون نكره. اور حال کی شرط یہ ہے مولانا، حال ضمیر کس کو راجع ہے؟ حال کو. حال مؤنث استماعی ہے، اسی لیے اس کی طرف کون سی ضمیر راجع کی؟ مؤنث کی بھائی. اور حال کی شرط یہ ہے ان تکون نکرہ، کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. یاد رکھو مولانا، حال ہمیشہ ہمیشہ نکرہ آئے گا. اگر کبھی معرفہ آ بھی جائے تو بھی تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیں گے؟ نکرہ بنا لیں گے. کیونکہ حال، یا یوں کہو وہ بصورت تو صورت میں تو معرفہ ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. وصاحبها معرفة غالبا. صاحبها ضمیر راجع حال کو، صاحب حال وہ کون ہے بھائی؟ ذو الحال. صاحب حال کون ہے؟ ذو الحال. معرفة غالبا، وہ غالبا کیا ہوا کرتا ہے؟ معرفہ ہوا کرتا ہے بھائی. حال کے لیے تو شرط ہے نکرہ ہونے کے لیے، نکرہ ہونا چاہیے، لیکن ذو الحال کیا ہے اس کے لیے نکرہ یا معرفہ ہونے کی شرط؟ وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ بھی، لیکن زیادہ تر کیا آیا کرتا ہے؟ معرفہ آتا ہے. اچھا آپ نے کیا کہا کہ حال ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ معرفہ حال آیا. وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ، یہ العراق کیا ہے بھائی؟ جی معرفہ ہے اور یہ حال ہے. ارسلہا، یہ بھائی ایک شاہد جا رہا تھا، اس نے ایک جنگل میں عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا ایک حمار وحشی ہے، جنگلی گدا ہے. تو جنگلی گدا ہے اور جنگلی گدھیا ہیں. اس نے ان کو پانی پینے کے لیے بھیجا بھائی. اس نے کیا کیا ان کو پانی پینے کے لیے؟ اس جنگلی گدے نے خود ایک جگہ پر کھڑا ہے اور وہ ساری گدیاں جا کر پانی پی رہی ہیں. کس لیے کھڑا ہے؟ کہ میں حفاظت کروں کہیں کوئی شکاری شکار کھیلنے کے لیے ادھر نہ آ جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب وہ جنگلی گدیاں بہت ساری تھیں، وہ ساری وہاں جا کر ہجوم کر دیا انہوں نے پانی پر. تو آپ شاعر کو یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ دیکھو گدا حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کو پانی پینے کے لیے بھیج دیا. تو اس نے اس پر شعر کہا اور اس میں ایک مصرے کے اندر یہ آتا ہے وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ. ارسلہ بھیجا، کس نے بھیجا؟ ضمیر راجع ہے حمار وحشی کو. کس نے بھیجا؟ حمار وحشی نے بھیجا. ہاں ضمیر راجع ہے بھائی الْعُتُن کو. اُتُن جمع ہے اتان کی، اور اتان کہتے ہیں جنگلی گدھی کو بھائی. اتان حمار گدے کو کہتے ہیں، اتان کس کو کہتے ہیں؟ گدے کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اتن. تو ہا ضمیر کس کو راجے؟ اتن کو راجے. اس جنگلی گدے نے جنگلی گدھیوں کو بھیجا العراق. عراق کا معنی ہے ہجوم کرتے ہوئے. یہ یعنی بھائی بڑا ازدحام ہو گیا بھائی ان کا آپس میں، وہ پانی پیتے ہوئے سارے جانور جیسے اکٹھے ہو جائیں بھائی پانی پر، تو بڑا ہجوم ہوا. تو اس نے بھیجا ان جنگلی گدھیوں کو العراق. اس حال میں، یہ حال ہے مولانا ضمیر سے، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والی تھی؟ ہجوم کرنے والی تھی. کیا کرنے والی تھی؟ ہجوم کرنے والی تھی. مانا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو اب اس پہ اشکال ہوا کہ العراق تو کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اس کو تو آپ نے تو کہا حال ہمیشہ کیا ہوئے گا نکرہ آئے گا، کہتے ہیں بھئی یہ صورت میں معرفہ کے ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے نکرہ ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے، العراق بمانے معترکتن کے ہے، ارسلہا معترکتن بھیجا ان جنگلی گدیوں کو اس حال میں کہ معترکتن وہ کیا کرنے والی تھی ہجوم کرنے والی تھی، کیا کرنے والی تھی ہجوم کرنے والی تھی، تو العراق یہ صورت لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے جی نہ کہہ رستا، یعنی یوں کہو تعویل کر کے ہم اس کو کیا بنائیں گے، اس کو تعویل کر کے کس کی تعویل میں لیا معترکہ تن بھائی معترکہ، اسی طرح مررت بہ وحدہ میں اس پر گزرا اس حال میں وحدہ کہ وہ اکیلا تھا، یہ وحدہ حال ہے بہ کی ہا ضمیر سے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اب یہ تو وحدہ تو مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف، اور آپ نے پڑھا ہے مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف ہی کیا بن جاتا ہے معرفہ، تو وحدہ مضاف ہوا ہا ضمیر کی طرف اور ضمیر ہے معرفہ تو وحدہ کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ، تو حال کیا بن گیا معرفہ، اور آپ نے تو کیا کہا تھا اس کو نکرہ، کہتے ہیں اس میں تعویل کی گئی ہے مررت بہ وحدہ، وحدہ کس معنی میں ہے منفردن کے معنی میں، کس معنی میں ہے میں اس پر گزرا اس حال میں منفردن کہ وہ کیا تھا اکیلا تھا، وہ کیا تھا اکیلا تھا، تو کہتے ہیں وارسلہ العراق ومررت بہ وحدہ ونحوہ متأول، ارسلہ العراق اور مررت بہ وحدہ ونحوہ اور اس جیسی جو مثالیں ہیں متأول، ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے، یعنی تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیا گیا نکرہ بنا لیا گیا، نکرہ بنا لیا گیا، سورج سمجھ میں آگئے بھائی سب کو، چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.